الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وقال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت جوامع الكلم وعنه قال صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے دو چیزیں اتاری ہیں ایک کتاب اللہ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتاب اللہ اتار کر نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس کتاب مقدس کے سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. ہر نبی ہر قوم میں نبی آئے اور ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں ان کو سمجھاتے رہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, قرآن کریم میں فرمایا ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ, یعنی جس جو زبان جو قوم بولتی تھی اسی زبان میں ان کو بھیجا تاکہ وہ ان کو سمجھائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, حضور کو عرب میں بھیجا, اس لیے قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ عربی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام سمجھائے ہیں احادیث کے اندر وہ عربی زبان میں ہیں. عربی زبان دوسری زبانوں کے مقابلے میں آسان بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک حرف کے ایک لفظ کے کئی معنی بھی نکلتے ہیں. پھر ان کئی معنوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اور احادیث میں ایسے الفاظ دے کر بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بولتے ہیں, ایک کلمہ بولتے ہیں, آپ ایک حدیث فرماتے ہیں, اور قیامت تک آنے والے علماء اور قیامت تک آنے والے جو مفسرین ہیں اس کی تفسیر کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے قرآن کا معجز ہونا, اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجز ہونا, جو ایک معجزہ ہے. معجزہ اس طریقے پر کہ جس ذات پر اس کتاب کو اتارا ہے, وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينه اذا لارتاب المبتلون. وما كنت تتلو من كتابه, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے پہلے کسی کتاب کو پڑھا نہیں, اور یہ خصوصاً اہل کتاب کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ ذات جو تمہارے پاس قرآن کریم لے کر آیا ہے، ایک ایسی کتاب لے کر آیا ہے، اس نے آپ سے پہلے کوئی کتاب پڑھی نہیں، ولا تخطه بيمينك، اور نہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھا، یعنی آپ نے نہ لکھنا سیکھا نہ آپ نے پڑھنا سیکھا، اور پھر آپ نے ایک ایسی کتاب ان لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ جس نے آ کر پوری امت کو ایک صحیح راستے پر گامزن کر دیا، یتیمے کے ناخواندہ قرآن درست، کتب خان ہے ملت بوشست۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا یتیم کہ جس نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، نہ کسی مدرسے میں گیا، لیکن ایک ایسی کتاب لے کر آیا کہ تمام جو کتب خانے تھے دنیا کے، تمام جو لائبریریاں تھیں، وہ لائبریریاں ان کے سامنے مان پڑ گئیں، دھل گئیں، ان کا علم اس کتاب کے سامنے دھل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا ہے، اور جو بغداد کے اندر اور عراق کے اندر جس وقت علم کا ایک چرچا تھا، اور اتنی کتابیں تھیں کہ جب دریائے نیل یا دریائے فرات کا وہ پل توڑ دیا گیا اور ان کتابوں کو بہا دیا گیا، تو کئی مہینوں تک وہ دریائے فرات کا جو پانی ہے وہ ایسا رہا جیسے روشنائی، لوگ اس سے لکھتے رہے، اور یہ پل کی طرح ہو گیا، یعنی لوگ اس پر، یعنی اتنی کتابیں تھیں، اتنی لائبریریاں اور ان کی کتابیں تھیں کہ ان کو چل کر اگر کوئی آدمی دوسرے کنارے تک جانا چاہے تو جا سکتا تھا، اتنی کتابیں تھیں۔ یہ صرف قرآن کی برکت ہے۔ اور پھر ایک ایک کتاب اس پر لکھی گئی، اس پر تفسیریں لکھی گئیں، آپ کی ذات پر لکھی گئیں، احادیث پر لکھی گئیں، اور کتنی احادیث ہیں۔ جہاں تک سوال ہے قرآن کریم کے اندر احکام کا، وہ جو ٹوٹل جو آیتیں ہیں قرآن کریم کی، وہ 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، 6600 کے قریب ہیں، بعض لوگ فرماتے ہیں 6666 ہیں، اور اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے جو بالا خانے ہیں وہ بھی اتنی بڑے ہیں۔ کبھی دیکھی آپ نے اتنی بڑی بلڈنگ؟ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ سیئرس کی بلڈنگ دیکھ لو شکاگو جا کر، یا برج الخلیفہ دیکھ لو کہ بڑی سے بڑی بلڈنگ ہے، لیکن جنت کے اندر بالا خانے کیا ہیں؟ اور ایک وہ بالا خانہ ہے جو اللہ کے عرش سے بالکل نیچے ہے، اس کو جنت الفردوس کہا گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلوا اللہ، جب اللہ سے سوال کرو تو اللہ تعالی سے اسألوا الجنة الفردوس، اللہ تعالی سے جنت الفردوس کو مانگو، یہ اللہ کے عرش سے بالکل متصل ہے۔ اور میں اس کی مثال ہمارے طالب علموں کو یہ دیتے ہیں کہ بھئی اس دنیا کے اندر جتنا آپ کا روم اوپر ہے، وہ کرائے کے اعتبار سے، وہ قیمت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوتا ہے، آخری جو فلور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پینٹ ہاؤس آتا ہے، اس کا اور بڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جی بھی ایچ آتا ہے، جی پی ایچ یعنی گریٹ پینٹ ہاؤس، اس کا اور زیادہ ہوتا ہے۔ جو آپ کے نیچے کے روم ہیں اس کے جو پیسے ہیں کم ہوتے ہیں، جتنا اوپر جاتے ہیں قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اور قرب ملے اور اللہ کی رحمتیں اور ہم پر ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگیں۔ اذا سلوا اللہ فاسألوا الجنة الفردوس، جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. یہ سب سے اعلیٰ درجے ہیں، سب سے اعلیٰ بالا خانے. اور جتنا آدمی اوپر ہوتا ہے ساری چیزوں کا سین وہ آسانی کے دیکھ سکتا ہے، پورے شہر کا ویو دیکھ سکتا ہے. وہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا ہے. وہ کتنا بڑا ہوگا وہ کسی موقع پر بیان کریں گے. ایک ادنا جنتی کو جو جگہ دی جائے گی جنت کے اندر، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، یہ حدیث ہے. اور یہ وہ آدمی ہیں جو جہنم سے اخیر میں نکلا ہے اور جنت میں اخیر میں داخل ہونے والا ہے. یعنی اس سے پہلے اوروں کو درجے دے دیے گئے، یہ وہ آدمی ہیں جو جہنم سے اخیر میں نکلا ہے. اور وہ بڑی لمبی حدیث ہے کہ وہ کیسے نکلا، حدیث ہے ایک لمبی چوڑی کہ وہ جہنم میں تھا، اس نے جب جنت والوں کی نعمتیں دیکھی اور جنت والوں کو دیکھا کہ مزے کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے قسمیں کھائیں گا، اے اللہ مجھے تھوڑا نکال دے بس، یہ جہنم کے دروازے تک پہنچا دے، میں جہنم سے نکلنا نہیں چاہتا لیکن دروازے تک پہنچا دے. اللہ اس کو نکال دیں گے، پھر اور سوال کرے گا، ایک وقت تک وہاں پڑا رہے گا، پھر اخیر میں وہ اللہ سے جنت میں جانے کا سوال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ ہم تجھے جنت دیتے ہیں اور جنت بھی اتنی بڑی دیتے ہیں کہ اس جس دنیا میں تو رہا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت دیتے ہیں. یہ تو اخیر میں آنے والا ہے. تو وہ آدمی جو اعلیٰ درجے پر ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ماننے والے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، وقت کو لگانے والے، مال کو لگانے والے، کیا ہوگا ان کا؟ اللہ اکبر، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کیا مقام دیں گے. کسی حدیث میں ہم نے پڑھا آج سے 2 دن پہلے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ممبروں پر ہوں گے، یہ لکڑے کا ممبر نہیں جس پر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، یا وہ ممبر نہیں جو ہمارے ہندو پاک میں ہوتا ہے ماربل کا، وہ نہیں، نور کے ممبروں پر، یاقوت اور زمرد کے ممبروں پر ہوگے. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پھر انبیاء ہوں گے. آپ نے فرمایا، انبیاء نہیں ہوں گے، یہ رسول ہوں گے. کہا نہیں. کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. تو پھر کون ہوں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف قبیلوں سے ہوں گے، مختلف کنٹریوں سے ہوں گے، مختلف زبانوں کے بولنے والے ہوں گے، لیکن تمام کا مقصد ایک ہوگا، تمام کا مقصد ہے دین سیکھنا، ذکر کرنا، اللہ کو راضی کرنا. یہ من بلاد شتا، مختلف شہروں سے ہوں گے، مختلف زبانوں کے ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو آپ دیکھو، ان میں مختلف قسم کے صحابہ ہیں، قریش کے بھی ہیں اور مدینہ کے انصار کے بھی ہیں، پھر مدینہ کے انصار کے اور مدینہ کے مختلف قبیلوں کے ہیں، حبشہ سے بلال حبشی ہیں، فارس سے سلمان ہیں، یہ لوگ ہیں، مختلف لوگ مختلف قبیلوں سے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ دین کا سیکھنا بڑی نعمت ہے. ہم لوگ اپنا اکثر وقت چیمی گوئیوں میں نکالتے ہیں، چل جائے کہ اے کچھ منٹ کے لیے آپ کچھ دین سیکھ لو. چلو بھائی دین مت سیکھو، کم از کم تھوڑا ذکر تو کر لو، بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو. نہیں، اس کی توفیق نہیں ہوگی. دنیاوی باتیں ان میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے. کیوں؟ کسی کی عزت کو چھید کرنا، کسی کو نیچے گرانا، یہ ہم لوگوں کی عادتیں ہیں. جو چیز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھی ہے وہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے ذریعے, اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے, قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے وہ قوم جس پر لوگ حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو بالکل جاہل قسم کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی برکت سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو ایک ایسا مقام دے دیا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, جو خود راہ پر نہیں تھے, حضور کے واسطے سے اس کتاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوروں کے لیے ہادی بنا دیا, ہدایت کا مرکز بنا دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, جو قوم مردہ دی ان کو زندہ کر دیا, یہ ہے. ایک لو لگا دی ان کے اندر, ایک جوت سلگا دی ان کے اندر ایمان کی اور عمل صالح کی, انہوں نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا, اتنا بڑا دیا, بڑا بنا دیا کہ اس زمانے کو خیر القرون کہا گیا, زمانوں میں بہترین زمانہ. حالانکہ میرا موضوع دوسرا ہے. اور ان کو اتنا بڑا بنا دیا کہ امت کو اس کا حکم دیا کہ اگر تم اس دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کو دیکھ لو, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, جب اندھیری راتوں کے اندر جب تم راستہ بھولتے ہو تو اپنے راستے کو پانے کے لیے تم سہارا لیتے ہو اس ستاروں کا. تم دنیاوی راہوں کے اندر اگر بھٹکنے لگو اور تم کو صحیح راستہ نظر نہ آئے تو تمہیں صحیح راستے کے لیے راستہ ڈھونڈنا ہوگا صحابہ کرام جو نجوم ہدایت ہیں ان کے طریقے کا. اسی لیے آپ نے فرمایا اصحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فبأيهم اقتديتم اهتديتم, ان صحابی میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم ہدایت پا جاؤ گے. جو جو صحابہ جہاں جہاں نکل گئے, عبداللہ ابن عمر ان کے ساتھیوں میں سے اور ان کے شاگردوں میں سے لوگ پہنچے ہیں اور طلبہ پہنچے ہیں, اور انہی سے پھر فقہ لیا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ نے, تو پورا فقہ شافعی پورا مدون ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود ان کے صحابہ ہیں, ان کے شاگرد ہیں. ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام ابو حنیفہ بھی پیدا ہوتے ہیں. تو جو حدیثیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے واسطے سے امام ابو حنیفہ کو پہنچی وہ تمام کے تمام پہنچ گئی, وہ تمام کے تمام ایک فقہ بن گئی, فقہ حنفی. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مدینہ میں ٹھہرے, مدینہ کے اندر جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر فقہ مالکی وجود میں آ گیا, فقہ حنبلی وجود میں آ گیا. ان تمام کی جڑ کو دیکھو گے آپ, اصول کو دیکھو گے تو وہ حدیث کسی نہ کسی درجے میں آپ کو صحابی تک پہنچائے گی. فقہ حنفی کا فالو کرنا یا فقہ شافعی کا فالو کرنا یا فقہ مالکی کا فالو کرنا یا فقہ حنبلی کا فالو کرنا, یہ در حقیقت صحابی کا فالو کرنا ہے, جناب محمد الرسول اللہ کی احادیث کا فالو کرنا ہے. اس لیے کہ یہ فقہ وہیں سے نکلے ہیں. آج بہت سے لوگ ہیں اس امت کے اندر, وہ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں یا مشرک ہیں, یہ لوگوں کے دماغ میں اور لوگوں کے ذہن کو بگاڑنا چاہتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ حدیث سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہوں, امام مالک اور امام شافعی علیہ الرحمہ
اور امام احمد بن حنبل حدیث کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارتے ہو. ہاں انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں ہماری اتنی قابلیت نہیں تھی, ہماری اتنی استطاعت نہیں تھی, ہمارے اندر اتنا علم اور اجتہاد نہیں تھا کہ ہم قرآن اور حدیث سے کسی مسئلے کو ثابت کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا امام بنایا اور انہوں نے دین کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو ہم تک پہنچا دیا. گویا کہ دین کو ایک روٹی کی شکل میں اور دین کو ایک فوڈ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب اس کو لے کر کھاؤ, بس اتنا کرنا ہے ہم نے, اور کچھ نہیں کرنا ہے, ورنہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو احکام کو سمجھنا, آپ کو اصول سمجھنا پڑیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ احکام جو اس امت کو دیے گئے ہیں حلال اور حرام کے اعتبار سے, وہ 6600 کے اوپر حدیثوں میں سے صرف 500 یا 500 کے اوپر احادیث ہیں. اس میں آپ کی نماز بھی آ گئی, آپ کے روزے بھی آ گئے, آپ کی حج بھی آ گئی, آپ کی زکوٰۃ بھی آ گئی, آپ کی تجارت بھی آ گئی, آپ کے نکاح کی زندگی بھی آ گئی, نکاح نہ نبھ سکے تو طلاق کے مسائل بھی آ گئے, رجعت کے مسائل بھی آ گئے, یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی, معاشرت بھی آ گئی, اخلاق بھی آ گئے, یہ 500 کے اندر. اور خصوصاً وہ حصہ جو حلال حرام کا فرض اور واجب کے درمیان واجب کے اندر ہیں, اس کو قرآن کریم کے اندر یا احادیث متواترہ سے یا احادیث مشہورہ سے اس کو ثابت کیا. پھر وہ احکام جس کا تعلق ہے حلال اور حرام سے حدیث کے اعتبار سے, کہ قرآن کریم کی آیت ہے لیکن قرآن کریم کی آیت آپ کو سمجھائے گی, وہ کتنی احادیث ہیں؟ ویسے تو لاکھوں حدیثیں ہیں, بخاری ہیں, مسلم ہیں, ترمیزی ہے, ابو داؤد ہے, ابن ماجہ ہے, مالکین ہے, موطا امام مالک, موطا امام محمد اور نسائی شریف, یہ صحاح ستہ ہے. اس میں تو کئی کئی ایک حدیث, ایک ایک کے اندر 6000-7000 احادیثیں ہیں. پھر اس کے علاوہ دوسری حدیثیں ہیں, کئی لاکھ حدیثیں ہیں, لیکن ان کئی لاکھ حدیثوں میں سے جن کا تعلق تمہارے حلال اور حرام سے ہیں, تو آیتیں تو 500 یا 500 سے کچھ اوپر ہیں لیکن احادیث تقریباً 3000 یا 3000 سے اوپر ہے. اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں اس کا تعلق ہے سنتوں سے, اس کا تعلق ہے مستحبات سے, وہ ہم نے اس پر بھی عمل کرنا, یہ نہیں ہے, یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کا جو حکم ہے وہ مطلق ہے. قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو چیز فرض کے درجے میں ہے فرض کے درجے میں لو, قرآن کریم کا حکم ہے جو چیز واجب کے درجے میں ہو واجب کے درجے میں لو. قرآن نے ایک حکم دے دیا کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول, اور دوسری جگہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا, رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو, اور رسول جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا بعض مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئیں, ایک چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ممتاز طریقے پر دی گئی, اعطیت جوامع الکلم, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا, کہ میں جو چیز کہتا ہوں کہ جملہ ایک ہے لیکن اس کی تفسیر بہت ساری ہے, اس کے معنی بہت سارے ہیں, بہت سارے معنی نکلتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کسی جگہ پر انا اوتیت القرآن, مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے مثل اور دیا گیا, تو اس سے احادیث مراد ہے. اس لیے کہ اس وقت امت کے اندر ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو متعلق فرمایا کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, قرآن کے علاوہ بات نہیں مانیں گے. جس کو آج کل اہل قرآن کہتے ہیں آپ لوگ, یا پرویزیہ گروپ کہتے ہیں, جو صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں, وہ احادیث کو نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنی مسیریوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو اس طرح کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, قرآن کے علاوہ بھی احکام ہیں, ان احکام کو ماننا ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے علاوہ بھی چیزوں کو لے کر بھیجا ہے, اس قرآن کریم کو سمجھانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو اتارا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں. یہ سمجھانا کس طرح ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے جتنا ہماری طاقت ہوگی اس طاقت کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. حق تعالی جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, اور جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالی ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.